الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ترجمة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اگر سارے آدمی جن مل کر جنات اور انسان مل کر یہ چاہیں کہ اس طرح کا قرآن بنا لائے لا یاتون بمثلہ وہ بالکل بھی اس قسم کا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرے ولقد صرفنا اور ہم نے لوگوں کے سامنے اس قرآن قریب میں ہر ہر مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھیر پھیر کر بیان کیا فابا اکثر الناس الا کفورا اکثر لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 88-89 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کریم میں چوتھی جگہ ہے جہاں اللہ پاک قرآن کا چیلنج بیان کرتے ہیں یہ چوتھی جگہ ہے سورۃ البقرہ میں پھر سورۃ یونس میں سورۃ ہود میں اور سورۃ طور میں اور یہ پانچواں کہہ دو کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ قرآن کا چیلنج بیان کرتے ہیں سورہ ہود میں یہاں اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں پورا قرآن بنا لاؤ پورا قرآن بنا کے لے آؤ اور سورہ ہود میں اللہ 10 سورتوں کا ذکر کرتے ہیں فاتو بعشر سور مثلی 10 سورتیں لے آؤ بنا کر کے بس آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو گھر لیتے ہیں اپنی طرف سے سٹوری بناتے ہیں اساطیر الاولین تو ایسا کرو پورا قرآن نہیں پہلے چیلنج کیا پورے قرآن کا اور پورا قرآن نہیں تو 10 سورتیں لے آؤ اور سورہ بقرہ میں تو اللہ پاک نے یوں کہا ایک سورت لے آؤ فاتو بسورت من مثلی ایک سورت بنا کے لے آؤ اور سورہ طور میں اللہ نے سورت کا کچھ حصہ سورت بھی آدھی پورے قرآن میں 3 سورتیں سب سے زیادہ چھوٹی ہیں ایک ہے والعصر شارٹر دین آل دی سورہ دوسرے نمبر پر اذا جاء نصر اللہ سورۃ النصر اور اس سے بھی چھوٹی انا اعطیناک الکوثر ہے 2 لائن کی سورت سب سے چھوٹی سورت فرمایا تم یہ والعصر یا انا اعطیناک الکوثر میں تو 3 ہی آیت ہے اتنی ہی سورت بنا کر تم لے آؤ چیلنج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آتیناک الکوثر کو لکھ کر کے کعبہ پر لٹکا دیا فور سو مینی منتھس لٹکائے رکھا فرما اتنی سورت بنا کے لے آؤ چیلنج کیا رب کو کعبہ پر لٹکا کر بس اتنی سورت ہے انا آتیناک الکوثر اتنی ہی تم بنا کے لے آؤ جبکہ تم سارے عرب والے عربی جانتے ہیں بلکہ بہت زیادہ عربی فصیح لسان والے تھے وہ تو بڑے بڑے شعرا تھے اس میں, تو شعر و شاعری لکھتے تھے, جس کا نمبر آتا تھا اس کا شعر ایک سال تک کعبہ پر لٹکاتے تھے. لیکن چیلنج کیا نہیں لا سکے, لائے کچھ, وہ بھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے بعد, الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل, ہاتھی کیسا ہی اچھا ہاتھی جس کی سونڈ لمبی ہے اور اس کی دم چھوٹی ہے, ایسا بنا کے لے آئے, اتنا ہی لائے, قرآن نہیں بنا سکے. یہ چیلنج تھا اللہ کا, اور اس زمانے سے لے کر آج تک چیلنج ہے, آج تک, اور یہ چیلنج قیامت تک باقی رہے گا پوری دنیا والوں کے سامنے. کوئی قرآن کو بنا کے لے آئے, اتنی سورت چھوٹی سی لے آئے. اللہ نے قرآن میں کہا فاتو بسورت من مثلی, یا سورت کا بس دو آیت لے آؤ. اور اس آج کے سبق کی جو آیت ہے آیت نمبر 88 میں تو کہہ رہے کل لئن اجتمعت الانس والجن, کیوں کہا اللہ پاک نے جنات کا نام, اللہ نے کہا انسان بھی مل جاؤ اور سارے جنات بھی مل جاؤ. کیوں کہا؟ اس لیے کہ عرب لوگ یوں کہتے تھے کہ ایک جنی عورت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ ان کے دماغ میں ڈالتی ہے اور وہ اس طرح کے الفاظ بولتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے لکھو ان کی اس بات کو, اس تہمت کو توڑنے کے لیے. اللہ نے کہا ایک جنی نہیں, سارے جنات آ جاؤ, جنات بھی جناتری بھی سب آ جاؤ. کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران, بالکل نہیں. اسی لیے یتیم ناکردہ قرآن درست. اللہ شیخ سعدی کہہ رہے ایک یتیم آیا, اس نے تو قرآن ایسا پیش کیا کہ دنیا کے کتب خانے کے کتب خانے ختم ہو گئے قرآن کے سامنے. ارے بھائی اس کی مثال سمجھو کہ 40 سال تک ایک بچے کو بالکل نہ پڑھاؤ, نہ اسکول میں نہ مدرسے میں, 40 سال کے بعد کہو تم پھر ایسی باتیں بیان کرو جو قرآن کی ہے, کیا وہ بولے گا؟ 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے, نہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن جیسے ہی نبوت ملی اور آپ نے قرآن کو پیش کرنا شروع کیا, ایسے قرآن کون پیش کر سکتا ہے؟ کہ اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اور قرآن جیسی کتاب جو پہلے سے کہہ رہی ہے عیسائی غالب آ جائیں گے, جب عیسائی اور ایرانی کی لڑائی ہوگی عیسائی غالب آ جائیں گے, اور پھر ایران اور رومن کی لڑائی ہوگی تو ایران قریب الفتح ہوں گے, اتنے میں پھر رومن غالب آ جائیں گے. یہ کئی 100 سال پہلے اللہ نے بیان کیا, پھر بعد میں ایسا ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض, یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تھے؟ یہ قرآن اللہ کا, اللہ کی کتاب ہے, کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس جیسا قرآن جس کو پڑھ کر کے صحابہ کے دل دھڑک گئے مارے خوف کے, بلکہ دل پھٹ گئے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے فجر کی نماز میں قرآن پڑھایا, قرآن پڑھتے پڑھتے نماز میں گر گئے. طبیب نے کہا قرآن کی تلاوت سے اس کا دل پھٹ گیا ہے. ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب جس کے پڑھنے سے آنکھوں سے آنسو نکلے؟ ہے کوئی ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھی جائیں اور انسان بورڈ نہ ہو؟ ایک قرآن ایسی کتاب ہے, 1400 سال ہو گئے تم پڑھتے رہو پڑھتے رہو, ختم کرتے رہو 40 بار 50 بار. امام شاطبی فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بہن رو رہی تھی, فرمایا رو نہیں, تیرے بھائی نے تو اس کونے میں 24,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. 24,000 ٹائم. ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے اور انسان بورڈ نہ ہو؟ ایک قرآن ہے, سنتے چلے جاؤ, کہیں اس کی آواز میں کہیں اس کی آواز میں کہیں اس کی آواز میں انسان سنتے چلا جاتا ہے. یہ قرآن. قرآن ایک ایسی کتاب ہے, دنیا کا ہر قانون بدل جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد. کوئی بھی قانون بناؤ, کوئی بھی حکومت آئے قانون بنائے, کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی ان کا قانون ہو, کچھ سال کے بعد وہ بدل جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے 1400 سال ہو گئے اس کا کوئی قانون بدلا نہیں ہے, اور قیامت تک نہیں بدلے گا, بلکہ جنت تک نہیں بدلے گا. اللہ بھی اسی قرآن کو پڑھے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو پڑھیں گے, جنت میں سنائیں گے اللہ پاک قرآن کریم کو. اسی لیے انگریز نے بہت عجیب بات کہی, ایک انگریز نے, کہ اگر یہ قرآن کی تعلیم 1200 سال تک باقی نہ رہتی تو مسلمان کا تمدن اور تعلیم ختم ہو جاتی. اس قرآن نے مسلمانوں کو ان کے ایمان پر باقی رکھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہی قرآن ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین, یہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس کی صفات بھی اتنی بڑی ہے, کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کے کلام کا؟ اللہ کی ذات عالی شان, کون اس قرآن کا, کون ان کی زبان کا اور ان کے کلام کا مقابلہ دنیا میں کر سکتا ہے؟ دنیا میں کیا فرشتہ بھی نہیں کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. امام غزالی رحمہم اللہ فرماتے ہیں قرآن اتنا آسان ہے کہ 5 سے 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, اور اتنا مشکل بھی ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس کے مسائل نکالتے نکالتے علماء فقہا تھک گئے, ابھی مسائل ہی ختم نہیں ہوئے. یہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر نبی چلے گئے, ان کے ساتھ ان کا مرکل بھی چلا گیا. ایک نبی ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا زندہ معجزہ قرآن آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ معجزہ ہے, زندہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو جو سینے سے لگاتا ہے, اس کو جو سینے سے لگاتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, وہ قرآن اس کو سینے سے لگائے گا قیامت میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ, رمضان کے روزے اور قرآن, جو قرآن پڑھتے ہوں گے اور روزے رکھتے ہوں گے, یہ قرآن آگے آگے ہوگا اور انسان پیچھے ہوگا, اللہ کے سامنے جا کر یہ قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں تھے, کتب خانے میں بیٹھے بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے. ایک آدمی دوڑتا ہوا مسلمان آیا اور آنے کے بعد کہا, حضرت آج تو اسلام ہار گیا, اسلام کی ناک کٹ گئی. کیا ہوا؟ کہا فلاں پادری آیا ہوا ہے, عیسائی پادری ہے, بائبل کو لے کر آیا ہے اور وہاں چوراہے پر بڑا مجمع ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ آگ میں نے جلائی ہے, آؤ ہے کوئی مسلمان میں اپنی بائبل کو اس میں ڈالوں گا, تم اپنے قرآن کو اس میں ڈالو, دیکھتے ہیں کس کا مذہب صحیح ہے, دیکھتے ہیں کس کا مذہب صحیح ہے. تو حضرت آج تو اسلام کی ناک کٹ جائے گی, ہزاروں مسلمان وہاں کھڑے ہیں, کیا ہوگا اسلام کا؟ فرمایا چلو میں چلتا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ چلتے ہیں. فرمایا حضرت قرآن بھی ساتھ لے لیتا ہوں, تمہاری مرضی, ورنہ ضرورت نہیں, میرے سینے میں قرآن ہے, قرآن بھی لے لیا. چلو جب دہلی چوراہے پر پہنچے تو مجمع تھا, کیا ہوگا آج تو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو حضرت نے اس پادری سے کہا, عیسائی سے کہا, بھائی کیا بات ہے؟ کہا میری کتاب بائبل ہمارے نبی کی اور تمہارے نبی کی کتاب قرآن, ہم دونوں ساتھ میں آگ میں ڈالتے ہیں, جس کی جل جائے اس کا مذہب غلط اور جس کی نہ جلے اس کا مذہب صحیح. حضرت نے کہا بھئی اس قرآن ہی کا کیا قصور ہے؟ قرآن اور بائبل تمہیں ملی ہے، قرآن ہمیں ملا ہے، ایسا کرتے ہیں تم اپنی بائبل سینے پر لگاؤ، میں اپنا قرآن میرے سینے پر لگاؤں، ہم دونوں مل کر اپنی کتاب کے ساتھ آگ میں گرتے ہیں، دیکھتے کون زندہ رہتا ہے اور کون مر جاتا ہے. یہ بات کہی شاہ صاحب نے تو وہ بھاگنے لگا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، کیوں بھاگ رہا ہے ابھی تک تو چلا رہا تھا تو، یو آر اسکریمنگ ٹل ناؤ. اس نے کہا میں تو اپنی کتاب پر مسالہ لگا کر آیا ہوں تاکہ آگ میں جلے ہی نہیں، میرے بدن پر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، میں تو جل ہی جاؤں گا. یہ یقین تھا شاہ صاحب کا کہ قرآن جس کے سینے میں ہو، قرآن سے جو محبت کرے اس کا مذہب سچا ہے. اور قرآن، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کو چمڑے میں بند کر کے آگ میں ڈالو نہیں جلتا. ہزاروں واقعات ہیں، گھروں میں آگ لگ گئی، کہاں کہاں آگ لگ گئی، کتنے کتنے مکانات جل گئے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کتنی بار قرآن ویسا کہ ویسا ہے. یہ تو ایک ظاہری مثال امام طحاوی نے بیان فرمائی، حقیقی مثال یہ ہے جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن کو پڑھے گا، خدا پاک کی قسم قیامت کے دن اگر اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈالے اس قرآن کی برکت سے اس کا بدن نہیں جلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کل لئن اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله. اللہ کے چیلنج کر رہے ہیں ولو کان بعضهم لبعض زہیرا، اگرچہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو بنانے میں، لکھنے میں، سب کچھ کرو، لیکن قرآن نہیں بنا سکتے. یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ شاہی کلام ہے. اسی لیے قبر میں جب سلایا جائے گا بندے کو، اگر وہ نماز پڑھتا ہوگا، اگر وہ روزہ رکھتا ہوگا، اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نماز دانی طرف اس کی طرف آ جائے گی خوبصورت شکل میں قبر میں رائٹ سائڈ، اور فرشتے کو ہٹائے گی، عذاب نہیں. اور یہ روزہ لیفٹ سائڈ پر آ جائے گا، جنہ الصوم جنہ، حدیث میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور ڈھال لیفٹ ہینڈ میں ہوتی ہے، لیفٹ اپنے آپ کو نہیں پکڑ، پولیس پکڑتے ایسے تاکہ کوئی پتھر مارے تو نہیں، اس کو شیل کہتے ہیں نا. تو کہہ رہے روزہ انسان کے لیے قبر میں شیل بن جائے گا، عذاب سے بچائے گا. اور یہ چل چل کر حلال کمائی کرتا تھا اور اس سے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، زکات اس کے پیر کی طرف آ جائے گی. رہ گیا قرآن، ایمان اور قرآن، یہ سر کی طرف آ جائے گا. فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے، اور بادشاہ کا کلام تاج بن کر کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اس لیے قرآن کریم سے محبت کرو. قرآن کریم سے میں نے آخری سبق میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا کہہ رہے اللہ پاک آپ کو میں نے بتایا تھا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اگر ہم چاہیں اے میرے نبی ہم اس قرآن کو لے سکتے ہیں آپ سے. اس پر میں نے کافی حدیث بیان کی تھی کہ سب سے پہلے قرآن اڑ جائے گا، یعنی قرآن والے اڑ جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں تو ہم لے لیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ قرآن کی قدر کرو. اللہ کہہ رہے ہیں الا رحمتا من ربك، یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے تم پر رحمت ہے. ہاں اس رحمت کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناقدری کرو گے تو اللہ ایک دن قرآن کو، اللہ کیا کہہ رہے آگے ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو 23 سال میں اٹھارا ہے، آہستہ 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 یہ تمہارا رب کا تم پر سب سے بڑا فضل ہے. اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے کہ قیامت تک آپ کا یہ معجزہ باقی رہے گا. قرآن ایک معجزہ کافی تھا اور کوئی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مکہ کے کافر قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے دماغ میں یہی تھا یہ تو اگلوں کی کہانی ہے, یہ جنات کی کہانی ہے, یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. تو پھر آگے چل کر اللہ جواب دے رہے, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ, یہ عجیب قوم ہے, ہم نے قرآن کریم میں ہر چیز کو ادھر ادھر, کبھی قبر کا ذکر کر دیا قرآن میں, اور کبھی حشر کا ذکر کر دیا, کبھی قیامت کا ذکر کر دیا, کبھی جنت کا ذکر کر دیا, کبھی جہنم کا ذکر کر دیا, کبھی موت کا ذکر کر دیا. یہ بات کو پھیر پھیر کر آخر ایک ہی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں شاید ان کے دماغ میں کوئی بات اٹک جائے اور صحیح راستے پر آ جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ہم نے اس قرآن میں ہر بات کو گھوم گھما کر کے بیان کیا ہے, لیکن پھر بھی اکثر الناس الا کفورا, اکثر لوگ ناشکر ہیں, قرآن کا انکار کرنے والے ہیں, قرآن کو مانتے نہیں ہیں. اور نہ ماننے کے بعد یہ اب کیسے سوال کرتے ہیں, دیکھو آگے اگلی آیت میں, چھ چیزیں مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ نے وہ چھ چیزوں کو یہاں جمع کر دیا, شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. سب سے پہلی چیز, وقالوا لن نؤمن لك, اے میرے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی تو مانتے ہی نہیں تھے وہ لوگ, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, ہمارا چھ کام میں سے ایک کام کر دو. کون سا؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا, صرف کیا تھا؟ زمزم تھا, زمزم تھا نا, پانی بالکل نہیں تھا, پانی کی بڑی تنگی ہوتی تھی. یہ تو بعد میں نہر زبیدہ کھودی گئی, نہر زبیدہ آج بھی موجود ہے. آپ جب عرفات میں جبل رحمت کے پیچھے دیکھو گے تو آج تک اس نہر کے آثار باقی ہیں. کنگ عبداللہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں چاہتا ہوں کہ پانی چالو کر دوں. وہ نہر زبیدہ, وہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے, جنہوں نے کئی ملین درہم خرچ کر کے نہر کھود کر کے بہت دور سے مکہ مکرمہ تک لائی تھی, آپ دیکھیں گے وہ نہر آج تک موجود ہے, پہاڑ کے کونر کونر پر وہ نہر جا رہی ہے. پانی نہیں تھا, باہر سے لایا گیا. تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا, آپ مکہ مکرمہ میں چشمے جاری کر دیجئے, نہریں بنا دیجئے, یہاں ایک نہر ہو, ادھر بھی نہر ہو, ادھر بھی نہر ہو, سب جگہ پانی ہی پانی ہو, آئلینڈ بنا دیجئے. دوسرے لفظ میں کیا کہتے ہیں اس کو, کیا بنا دیجئے؟ آئلینڈ بنا دیجئے. تب جرلنا من الارض ینبوعا, زمین میں آپ اشارہ کرو تاکہ چشمے نکلنا شروع ہو جائے. یہ مانگا, اور پھر آگے کیا کہہ رہے, چلو اگر یہ نہیں تو یہ دوسرا کیا مانگا, او تکون لك جنت من نخیل وعنب, ایسا کرو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, نہ کھانے کا نہ پینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی دو دو تین دن کے بعد کھانا ملتا تھا, نہیں ملتا تھا, ستو کھاتے تھے, کبھی دودھ پی لیتے تھے, کبھی کھجور پر گزارا ہو جاتا تھا, اتنی غربت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کھجور کے باغات بناؤ اور انگور کے باغات بناؤ, اور کے فروٹ نہیں مانگا, صرف کھجور ہی مانگا, ایپل نہیں مانگا, بنانا نہیں مانگا, کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ کھجور کے باغات اور کس کے؟ انگور کے باغات. کیوں؟ اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے, وہ کھجور کی بنائی ہوئی یا انگور کی بنائی ہوئی؟ تو انہوں نے کیا کہا, ہمارے مکہ مکرمہ میں سارے باغات چاروں طرف ہونے چاہیے, وہ کھجوروں کے ہو یا تو انگوروں کے ہو, گریپس کے باغات ہو, اور وہ بھی کیسے, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, ان باغات کے اندر سے نہریں چالو ہو, پانی بھی ہو اس میں. یہ دوسرا سوال کیا انہوں نے. تیسرا سوال کیا انہوں نے, او تسقط السماء, چلو یہ نہیں تو یہ, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کو کہ تم ایسی باتیں نہ کرو, ایمان نہیں لاؤ گے, اللہ کا عذاب آئے گا, فلاں فلاں فلاں. یہ تو ایسی قوم تھی نا, جب بدر میں لڑنے کے لیے آئے ہیں تو کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, یہ تو ایسی بد دعا کرتے تھے اپنے لیے. او تسقط السماء, کما زامتا علینا. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, چلو تم بہت سچے ہو, نبی ہو, نبوت کا دعویٰ کرتے ہو, تو یہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گرے, یہ آسمان ہم پر گرے. حالانکہ جب سے دنیا بنی ہے آسمان گرا نہیں, یہ کہتے ہیں گراؤ چلو ہم پر, کیسا عذاب مانگ رہے. چلو یہ بھی نہیں, اوتاتی باللہ والملائکہ قبیلا, ایسا کرو کہ تم فرشتوں اوپر جتنے ہیں, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, وہ سارے فرشتے اللہ کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں, اللہ بھی سامنے ہو, فرشتے بھی سامنے ہو. اوتاتی باللہ, اللہ کے ساتھ, والملائکہ قبیلا, قبیل کے معنی سامنے, ہمارے سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ورنہ نہیں مانیں گے. کیسی قوم ہے. آگے اور سوال کر رہے ہیں, چلو یہ بھی نہیں, تو آپ تو ویسے بھی غریب ہو, مکان تو ہے نہیں آپ کے پاس, آپ کا مکان کہاں تھا پتا ہے آپ لوگوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جو آج بھی لائبریری کی شکل میں ہے, جہاں آپ پیدا ہوئے تھے, وہاں لکھا ہوا ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بند کر دیا انہوں نے, لیکن اس میں وہ آپ کے باپ کا آمینہ کا مکان تھا, وہ مکان اس میں آپ پیدا ہوئے تھے. تو جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں, تو اس وقت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, اللہ کے حبیب آج تو مکہ فتح ہو گیا, آپ تو آپ اپنے مکان میں جائیں گے, اپنے آبائی مکان میں جائیں گے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے. فرمایا وہ مکان میرا کہاں رہا, وہ تو میرے دادا کے انتقال کے بعد, میری ماں اور دادا کے انتقال کے بعد میرے چچا کے قبضے میں تھا ابو طالب کے, اور ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے طالب نے اس پر قبضہ کر لیا اور اکیلے بیچ دیا. دوسرے تین بھائی اور ایک بہن جو مسلمان ہو گئے تھے, حضرت علی, حضرت عقیل, حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن حضرت علی کی بہن ام ہانی, جن کا نام تھا فاختہ. کیا نام تھا ام ہانی کا؟ فاختہ. اور آج بھی آپ مکہ مکرمہ میں جاؤ, آپ جاؤ گے حرم میں تو ایک دروازے کا نام ہے باب ام ہانی, وہی جگہ پر وہ رہتی تھی, ان کا مکان تھا. تو یہ فرمایا یہ طالب نے اس کو بیچ دیا, اپنے بھائیوں کو بھی نہیں دیا, تو میرے لیے کہاں ہو سکتا ہے, میرا تو کوئی مکان ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت اسامہ نے پوچھا, حضرت کہاں رہیں گے آپ؟ فرمایا یہ خیب بنو کنانہ میں رہیں گے. یہ خیب بنو کنانہ وہ گھر تھا جس میں اس زمانے کے غیر مسلم جمع ہو کر, جو اسلام نہیں لائے ہوئے تھے مکہ کے مشرکین, وہ جمع ہو کر کہتے تھے لا یناکعہم ولا یبایعہم, ہم نبی کے ساتھ کوئی نکاح کا اور کوئی بیع و شراء کا معاملہ نہیں کریں گے. اس گھر میں بیٹھ کر یہ میٹنگ کرتے تھے اللہ کے نبی کے خلاف. آج میں اسی گھر میں جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ آج اللہ نے مکہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے, اور اسی گھر میں آ گیا ہوں جس گھر میں تم میرے خلاف فیصلہ کرتے تھے, اس گھر میں. تو انہوں نے کیا کہا, آپ کے پاس تو مکان نہیں ہے, او یکون لک بیت من زخرف, آپ کا مکان سونے کا ہونا چاہیے. سونے کا مکان زخرف, قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے, دوسری جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ پر, میں یہ ایمان والے جو نہیں ہیں غیر مسلم ہیں, میں اللہ ان کے مکان کی سیڑھیوں کو اور ان کے بیڈ اور پلنگ کو اور ان کی کرسیوں کو اور ان کی صوفہ کو میں سونے کی بنا دیتا, لیکن اے ایمان والو تمہارے ایمان کا مجھے خطرہ ہے, کہیں تم ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو لوس نہ کر دو, اس لیے میں ان کو نہیں دیتا. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسکیٹو ونگز جو ہوتا ہے مسکیٹو کا پر, اتنا بھی اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کا ویلیو ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ان بے ایمان کو بالکل ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ کہہ رہے تو ہمارے ایمان کی اللہ کو فکر ہے, کہیں تم دیکھ کر, اے ان کے پاس تو سونا ہے یار, ہمارے پاس کچھ نہیں, چلو کافر بن جاؤ, چلو یہ بن جاؤ, تمہارا ایمان تم کھو دو گے. اللہ کہہ رہے ہیں تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے گھر کی چھت سونے کی ہونی چاہیے اور تمہارے گھر کی ہر چیز سونے کی ہونی چاہیے. اللہ سے مانگو, تم نبی ہے تو یہ کیا بات ہے, تمہارے پاس تو مکان بھی نہیں اور برابر کا سینڈل اور شوز بھی نہیں, کپڑے بھی برابر نہیں, یہ کیا بات. چلو یہ بھی نہیں تو ایک اور کام کر لو, ایک اور مانگ رہے او ترقا بالسماء, ایسا کرو سیڑھی لگاؤ یہاں سے مکہ مکرمہ سے لے کر آسمان تک کی لیڈر لگاؤ اور آپ آسمان میں چرو. کیا کرتے ہیں؟ لیکن چرنے سے بھی ہم ماننے والے نہیں ہیں. کیا ہو سکتا ہے آپ کوئی جادو چلا دو اور اڑ جاؤ, جیسے آپ کہہ رہے معراج میں گئے, ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھو یوں لیڈر لگاؤ. کتنی بڑی لیڈر ہوگی یہاں سے آسمان تک کی, یہ مانگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ترقا بالسما, آسمان میں چڑھو. ولن نؤمن لرقیک, لیکن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چرتے ہوئے دیکھ کر بھی. حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ, جب تم واپسی میں آؤ تو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے, کتاب ہونی چاہیے جس کو ہم پڑھ سکیں. اب یہ قرآن نہیں مانتے تھے وہ, اوپر چڑھو اور لے کر آؤ, خالی ہاتھ جاؤ اور قرآن لے کر آؤ تو ہم تمہیں مانیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی کل, میرے نبی ان کو بتا دو یا سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا, میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے, میں گاڈ نہیں ہوں, یوں کہہ دو میں خدا نہیں ہوں, میں تو بشر ہوں. اللہ کہہ رہے بشر رسولا, میں بشر ہوں رسول ہوں, میرے ہاتھ میں خدائی کا معاملہ نہیں کہ سم سم ہو جا کھل جا تو کھل جائے, کن فیکون والا میرے ہاتھ, وہ تو اللہ ہے, وہ جس کو چاہے معجزہ دے سکتا ہے, وہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتا ہے. اب میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے کہ تم جو مانگو میں دے دوں, اور قانون بھی یہ رہا ہے کہ تم جو بھی معجزہ مانگ رہے ہو اللہ تو قادر ہے کر دینے پر. تو کہا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دے, اور سونا بنا کر اپنی جگہ پہ نہیں, وہ سونے کے پہاڑ جہاں آپ جائیں وہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلے. لیکن اگر معجزہ دیکھنے کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کو ایسے ہی تباہ کر دیں گے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ نبی سے کہا, صالح علیہ السلام سے, پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو اور اونٹنی بھی پریگننٹ ہونی چاہیے اور باہر آ کر بچہ دے, ایسی اونٹنی نکالو تو ہم پھر ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے, یہ پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکال اور اونٹنی بھی پریگننٹ ہو اور باہر آ کر بچہ دے ان کی آنکھوں کے سامنے. کیا ہوا؟ پہاڑ سے اونٹنی نکلی, بچہ دیا ان کی آنکھوں کے سامنے, وہ ایمان نہیں لائے, اللہ نے ان کو تباہ کر دیا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا, اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. اونٹنی کے والشمسی ودہاہا ہے نا, اس آیت میں سورت میں اسی کا ذکر ہے آخر میں. تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں دوں گا, میں کر سکتا ہوں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اتنی بڑی دنیا بنا دی, دنیا میں کیا نہیں بنایا, سورج آسمان چاند سب کچھ بنا دیا, یہ کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دو, ورنہ ایک دوں گا دوسرا مانگے گا دوسرا. معجزہ اصل نہیں ہے, بن دیکھے ایمان لاؤ. اور ریڈی تم لوگ نے پہلے کہا تھا اللہ کے نبی کو چاند کے دو ٹکڑے کرو, اس لیے کہ زمین پر تو تمہارا جادو چل جائے گا, تو ہو سکتا ہے وہ معجزہ نہیں وہ جادو ہے, آسمان میں کر کے دکھاؤ, اس پہاڑ پر چڑھو اور چاند کے دو ٹکڑے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے, ساری قوم آپ کے ساتھ ہے, اور اشارہ کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف چاند کے دو ٹکڑے چلے گئے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا. قرآن میں ہے نا سورہ قمر, اسی میں تو اتری ہے, اور معجزہ آپ کو معراج کا دیا گیا, انہوں نے اقرار نہیں کیا, مانا ہی نہیں. یہ کیا مانیں گے, یہ ساری چیزیں دوں گا پھر بھی نہیں مانیں گے, تو بجائے رحمت کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے. اس لیے بعض روایت میں ہے جنہیں میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ چاہیں تمہیں یہ سب دے دوں, اور اگر آپ چاہیں تو میں کچھ نہ دوں, میں ان لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں. کب تک؟ قیامت تک کے لیے, کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے, چلو ابھی نہیں بعد میں مسلمان ہو جائیں گے, جب کبھی بھی وہ توبہ کر لیں گے قیامت تک جو بھی ہوگا میں ان سب کو معاف کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہی مجھے دے دو توبہ کا دروازہ, بس تاکہ میری امت کچھ بھی ہو جائے توبہ کر انہیں معاف کر دیا جائے, ورنہ معجزہ ہوتا تو ختم ہو گئے ہوتے. اللہ فرما رہا ہے قل سبحان ربی, میرا رب پاک ہے, عیبوں سے پاک ہے, وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اسی لیے وہاں پر بھی کیا ہے, سبحان الذی اسرا, میرا رب عیب والا نہیں, پاک ہے, عیبوں سے پاک ہے. وہی لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے لے کر ساتو آسمان جنت جن 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 تک وہی لے گئے دکھانے کے لیے. یہاں پر بھی وہی لفظ ہے سبحان ربی, میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن آپ بتا دو کہ میرا کام یہ نہیں ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے, میرا کام تمہیں دعوت دینا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ دعوت دینا, معجزے دکھانا نہیں ہے. میرا کام تمہیں صحیح راستہ دکھانا ہے. اگر تم نیک راستے پر آ جاؤ گے تو یہ معجزات کیا ہے, تمہاری نسلوں میں ایمان چالو ہو جائے گا اور تمہیں اللہ اس سے بہتر چیز جنت میں عطا فرمائیں گے. اور آگے کیا فرمایا آپ, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا, بس یہاں تک باقی رہتے, اس لیے کہ پھر دوسرا رکو شروع ہو گیا ہے, تو یہ پورا رکو انشاءاللہ پھر آخر میں بیان کریں گے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے محبت نصیب فرمائے, ہاں, اور قرآن کی مجلس میں بیٹھا کرو. انشاءاللہ قرآن بہت بڑا ہے, جتنی اللہ کی ذات اتنا اس کا کلام بڑا ہے. تو اس کے بیٹھ کر سننے سے انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر آج ختم ہوئی ہے 92-93 تک, انشاءاللہ 94 سے انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. اللہ زندگی عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یہ مجمع تیرے نبی تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ یہ مجمع تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو جانتا ہے, تو دیکھتا ہے, تیرے فرشتے گواہ ہے. اے میرے مالک, تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, عشاء کے بعد بیٹھے ہیں. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. اللہ تیرے قرآن کی برکت سے پورے مجمع کو قبول فرما. اللہ مجمع ہی کو نہیں, ان کی اولاد کو, اولاد کی اولاد کو, اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما لے, قرآن کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین, اور جہاں جہاں ریسیور اور مکسلڈ کے ذریعے دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, بہت سارے ہمارے ساتھی ساؤتھ افریقہ میں, کینیڈا میں ابھی سن رہے ہیں لائیو, اور اسی طرح یہاں یو کے میں, الہ العالمین, اور گھروں پر ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی. اللہ سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. اس قرآن کی برکات ہمیں نصیب فرما, قرآن کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے, ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہماری اعلی اولاد کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. اس قرآن کی برکت ہی سے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, اور اس مجمع میں جو بھی بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما, جو ہسپتالوں میں انہیں بھی شفا عطا فرما. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں, اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, امت کے حال پر رحم فرما. اللہ اس قرآن کی برکت سے جو آئی ہوئی وبا ہے اسے ختم فرما. اے اللہ تو ختم فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ العالمین مرتے دم تک قرآن کے سننے سنانے اور تیرے دین اور ذکر کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرما. جب موت آئے تیرا دین کا کام کرتے کرتے تیرے پاس آ جائیں, اے اللہ ایسی موت ہم سب کو برکت والی نصیب فرما. یا اللہ جو بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, کہنے کی تمنا کرتے ہیں, اے اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما, سب کی ضروریات کو پوری فرما, سب کی مشکلوں کو حل فرما. یا اللہ اس مجمع میں بہت سارے اپنے دلوں میں اپنی امنگیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سب کی امیدیں پوری فرما, سب کی امیدیں پوری فرما, سب کی امیدیں پوری فرما. ہمارے گھروں میں حلال روزی نصیب فرما, آپس میں محبت مبدت نصیب فرما, اولادوں کو حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, علماء صلحاء میں سے بنا, اولیاء میں سے بنا. اے اللہ قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما, اور جام بھی وہ نصیب فرما جو آپ نے اپنے ہونٹوں سے لگایا ہو پھر ہمیں دیا ہو, ایسا پانی ہمیں نصیب فرما. عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما, بے حساب جنت میں داخل فرما, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جوار میں ہمیں جنت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمتہ اللہ.